तफसीर देखेंगे।
आयत नंबर 1 से 24 सूरत हूद। ये लेसन हमारा 11वें पारे में शुरू होगा और 12वें पारे में पूरा होगा। तो सूरत भी नई है, सबक भी नया है। थोड़ी सी बात सूरत हूद के बारे में करना चाहूँगी ताकि इस सूरत को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तरतीब के अतबार से 11वें नंबर की सूरत है, 11 नंबर, और 123 आयात हैं, 10 रुकू हैं, 1600 कलेमात हैं और 9567 हरू हैं इसके अंदर। ये सूरत भी हिजरत से कुछ अरसा पहले मक्का में ही नाजिल हुई। पिछली सूरत के साथ अगर हम इसको साथ मिलाएं तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। और कुरान पाक की अक्सर सूरतें जो हैं वो जोड़ों की शक्ल में हैं। तो सूरत हूद बुनियादी तौर पे इसका नाम पहले देख लीजिए, ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के नाम पे है जो कौम आद की तरफ भेजे गए थे। इनके तस्करे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इस सूरत का मरकज़ी ख्याल जो है वो भी सूरत यूनुस वाला ही है। अंबिया के किस्से इसमें भी हैं, थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। सूरत यूनुस में हमने जो किस्से पढ़े या कुरान पाक की तरफ बुलाने का अंदाज़ पढ़ा उसमें खुशखबरी का स्टाइल था, ख़ास तौर पे कुल बिफ़द्लिल्लाहि फ़लयफ़रहू फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, रग़बत की, खुशखबरियों की बात थी। इस सूरत में यानी सूरह हूद में इंतज़ार का पहलू है। आप कह सकते हैं कि सूरह यूनुस में तबशीर थी बुशरा से, खुशखबरी, और सूरह हूद में इंतज़ार नुज़ूर से, डरावा। और तबलीग का ये बेहतरीन अंदाज़ होता है कि इब्तिदा में लोगों को खुशखबरियाँ दी जाएँ, ना माने तो फिर उनको डराया जाए। और ख़ास तौर पर मक्का वालों को इसमें वॉर्न किया जा रहा है कि तुमने अल्लाह के नबी को इतने साल से जो सताया हुआ है, तो अब थोड़े से दिन रह गए, इसके बाद अब तुम्हारी पकड़ होगी। और ये भी चीज़ अल्लाह ताला का एक समझ लीजिए कि बेहतरीन कलाम है कि इसके अंदर हर चीज़ उसी जगह आती है जहाँ पे उसको आने की ज़रूरत होती है। इस सूरत के बारे में आता है कि एक मौके पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं आपके बालों में सफ़ेदी देखता हूँ, यानी चंद बाल आपके सर में सफ़ेद देखता हूँ, इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मुझे सूरत हूद और इसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया। अब हम भी देखेंगे कि इसको पढ़ने के बाद हमारे बाल भी सफ़ेद होते हैं कि नहीं, और वो बहनें कौन सी हैं। सूरह वाक़िया, सूरह यतसालून और सूरह इज़्ज़शम्स कुव्विरत, क्योंकि इसमें इंतज़ार का पहलू है। कैसे कौमों को तबाह किया गया, कैसे उनके ऊपर हलाकत तारी की गई, ये रिवायत जो है तिर्मिज़ी में है। और इससे पता चलता है कि कुरान जब पढ़ें तो उसका असर कुछ ना कुछ हमारे ऊपर होना चाहिए, इसको हम देख सकें। थोड़ा सा वो दौर भी अगर अपने सामने रख लें कि जिस दौर में सूरत हूद नाजिल हो रही थी, तो दावत इस्लामी जो थी बिल्कुल संगीन नौयत इख्तियार कर चुकी थी, हर तरफ से मुज़ाहमत थी, बिल्कुल सरेआम कुफर और इस्लाम की जंग हो रही थी, बात बात पे झगड़े थे, अल्लाह के नबी की जान लेने पे लोग उतर चुके थे, आपके लिए रास्ते तंग हो रहे थे। जो लोग इस्लाम की तरफ आते उनको उसकी कीमत कोड़ों और कांटों की सूरत में देनी पड़ती। अल्लाह ताला ऐसे दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार कर रहे हैं कि पिछले नबियों के साथ जब ऐसे हालात बने तो उन्होंने इस मौके पर क्या किया, तो आपने भी इनके साथ यही करना है। इंशाल्लाह आयत सूरत के साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे और साथ ख़ास तौर पे इस सूरत के जो मज़ामीन हैं, शुरू के जो दो रुकू हैं इसमें इस्लाम के बुनियादी अकायद, तौहीद, वही, रिसालत और क़्यामत का तस्करा है। क्योंकि जब लोगों को इस्लाम की हकीकत बताई जाती है तो फिर उसके बाद भी वो उसकी बाकी चीज़ों को समझने के लिए तैयार होते हैं। फिर इसमें भी कायनात की कुछ निशानियों का तस्करा है ताकि लोग गौर व फ़िक्र करते हुए अल्लाह के नबियों के मिशन के रास्ते में रुकावट बनना छोड़ दें। और उसके बाद फिर नबी सल्लम की तड़प का तस्करा है कि क्या तड़प थी कि आप दिन रात एक करके लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे और जहन्नुम का ईंधन बनने से बचाने की कोशिशें कर रहे थे। फिर इस सूरत में भी हम देखेंगे कि किसी भी माशरे में फैली हुई जो जाहिलियत होती है, माशरती, सियासी, रस्मी, मुआशी तौर की, उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सूरत है। आइए शुरू करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस सूरत के पढ़ने के साथ साथ इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा हरूफ मुकत्तात हैं और मक्की सूरतों की ये पहचान है। यहाँ से आप देखेंगे कि हरूफ मुकत्तात का सिलसिला जो अलिफ लाम रा से है, آگے بھی کچھ صورتوں کے شروع میں ہم یہی دیکھیں گے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ وہ کتاب ہے جو محفوظ اور مستحکم بنا دی گئی ہیں, اس کی آیتیں پھر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر خدا کی طرف سے. انداز وہی ہے جو سورۃ یونس کے شروع میں تھا, کتاب کی دعوت اور کتاب کو بڑا کرنا, اسی کی خوبی. یہاں آپ دیکھیے کہ وہاں بھی کچھ لفظ تھے لیکن اس میں قرآن پاک کے بارے میں محکم کا لفظ آیا. لفظ محکم جو ہے یہ احکام سے بنا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کسی کلام کو ایسا درست بنایا جائے جس میں کسی لفظی اور معنوی غلطی کا شبہ نہ رہے. مراد یہ ہے کہ غلطیوں سے پاک. آپ کہہ لیں کہ نہ لفظوں میں اس کے کوئی کسی کو غلطی لگ سکتی ہے نہ معنی میں, کوئی اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتا, کوئی اس کے اندر تحریف کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ محکم یہاں منسوخ کے مقابلے میں آیا ہے. پیچھے پہلے پارے کی آیت کو یاد کر لے کہ جب کوئی چیز منسوخ ہوتی ہے تو اس کی جگہ دوسری آ جاتی ہے نا, تو محکم کون سی ہوتی ہے؟ جو آخری حکم ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں محکم سے مراد یہ ہے کہ اب اس کتاب کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوگی, کیونکہ تورات اور انجیل کے بعد تو قرآن پاک میں کچھ چیزیں آئیں مختلف شکل میں, لیکن قرآن چونکہ آخری کتاب ہے, وہی کا سلسلہ بند ہونے والا ہے, اس لیے قیامت تک اب یہ چیزیں منسوخ نہیں ہوں گی. کیا پتہ چلا کہ مشکل حالات ہیں, آسان ہیں, آپ کہیں بھی ہیں, دین نہیں بدلیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں نا آج کے دور کا اسلام پیش کرو, ویسٹ کا اسلام پیش کرو, تو کہا نہیں یہ محکم ہے. پھر اگلی چیز دیکھیں, ثم فصلت, یہ بھی بہت پیارا لفظ ہے. فصلہ فصلہ سے ہے, تفصیل لفظ اسی سے ہے, دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا, امتیاز کیا جائے. آپ کبھی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے فصل اول فصل دوم, وہی لفظ ہے یہ بھی, کہ قرآن پاک میں کہیں تو لفظ بالکل محکم کر کے احکیمت کی صورت میں بہت دو ٹوک انداز سے کیے گئے. آپ دیکھتے ہیں کچھ آیتیں ہوتی ہیں اس کو ہم بالکل سیدھا سا پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں, کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ ایک آیت پہ بھی ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے. یہ قرآن کا ایک انداز ہے, کہیں کھول کے, کہیں وضاحت سے, کہیں چھپا کے, کہیں ظاہر کر کے بتا دی گئیں باتیں. آئی کس کی طرف سے؟ مِن لَدُن حَكِيمٍ خَبِير, سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے کی طرف سے, باخبر ہے, اس کو پتہ ہے میں کوئی کام کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہوں, کیا حکمت ہے پردے کی, کیا حکمت ہے عورت کے اور مرد کے مختلف کاموں کے کرنے کی, کیا حکمت ہے پانچ وقت کی نماز کی, روزے کی کیا حکمت ہے. کائنات کا ایک ایک ذرہ وہیں لگا ہوا ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا, تو کیا تم اتنی پیار بڑی ذات کے مقابلے میں اپنی مرضی کے کام کرتے ہو؟ کیا اللہ تعبد الا اللہ, کہ نہ تم عبادت کرو مگر اسی کی, جو حکیم ہے, جو خبیر ہے, جو سارے کام کرنے کرانے والا ہے, کیا پھر تمہیں اس کے سوا کوئی دوسری ذات دکھ رہی ہے کہ جس کے آگے تم جھکو, جس سے مانگو, جس کی آگے ماتھا ٹیکو؟ ہرگز نہیں, کوئی کر ہی نہیں سکتا. اب دیکھیے کہ سورت کا آغاز کتنا زبردست ہے, تو ٹوک طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر دی گئی اور ساتھ ہی نبی کی شان بتا دی, اننی لکم منہ نذیر و بشیر, بے شک میں تمہاری طرف ہوں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا. اب دیکھیں دو آیتیں ہیں, کس کس کا ذکر آ گیا؟ ایمان بال کتاب, کتاب یعنی قرآن کا تذکرہ, پھر ایمان باللہ, اللہ پر ایمان, اللہ کی شان کی بات ہے, اور ایمان بالرسالت, یہ ہے قرآن پاک کا مزاج. احکیمت, کہیں فصلت, کہیں کچھ کہیں کچھ, اللہ تعالیٰ اتنے پیارے انداز سے دو چار لفظوں میں پوری بات ظاہر کر دیتے ہیں. کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کلام جیسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ تو اتنی خوبصورت کتاب ہے جس کے پیچھے حقیقت میں ایک انسان ساری زندگی بھی لگا دے تو کم ہے, کم ہے. جتنی دفعہ اس کے ساتھ تعلق رکھے گا اتنا ہی اس سے فائدہ ہوگا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی نبوت کا مقصد نذیر و بشیر ہونا ہے, لوگوں کو مسلمان کرنا نہیں. آپ صرف میسج دینے والے تھے, مختار کل نہیں تھے. کرو کیا؟ تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کون ہے, نبی کون ہے دین کے, تو اب تم کیا کرو؟ نمبر ایک, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ کہ اللہ تو اتنی بڑی ذات اور اس کو چھوڑ کر میں اپنے کام کر رہی تھی، میری زندگی میں کچھ اور تھا، میں نے زندگی ضائع کر دی، کتنے سال میرے ضائع ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ بزنس کی زبان میں کہتے ہیں کہ جو جتنی جلدی کاروبار شروع کر دیتا ہے نا، بچپن میں سیکھ لیتا ہے یا جوانی کے شروع دنوں میں، وہ پھر بہت زیادہ کامیاب بزنس مین ہوتا ہے۔ ایک پیسے کمانے والا تو یہ سوچے، لیکن اللہ کی طرف آنے والے کو اس کا ملال بھی نہ ہو کہ میری زندگی کے کتنے سال ضائع ہو گئے۔ ایک ای میل میں دیکھ رہی تھی، کسی موقع پہ آپ کو بھی دکھا دیں گے، کہ دنیا کا سب سے امیر شخص جو ہے، نام بھی اس کا کچھ عجیب سا تھا، تو اس کے بارے میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت قسم کے یعنی کمنٹس اور اس کی کچھ پرسنل لائف سے چیزیں بتائی ہوئی تھیں۔ اس میں مجھے یہ بات ابھی یاد آ گئی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ یعنی جو منی کمائی تھی نا، شاید 11 سال کی عمر میں، کہ اس کو کوئی گفٹ ملا باپ سے یا کسی سے، تو اس نے اس کو بیچ کے اس کے پیسے کمائے۔ یعنی شروع سے اس کے ذہن میں منی کا کتنا یعنی کمانے کا یا اس کے پیسے کو بڑھانے کا خیال تھا۔ اب وہ دنیاوی چیز ہے، وہ ایک طرف کر دیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور نبی کی صورت میں ہمیں نذیر و بشیر کا روپ دکھتا ہے، اور یہ کتاب خود بھی نذیر ہے، کبھی ڈراتی ہے، کبھی رلاتی ہے، کبھی پیار کرتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے، کبھی کچھ، تو ہمیں احساس ہوتا ہے نا کہ ہم نے زندگی بڑی ضائع کر دی، پیچھے کہاں جائیں، کیسے جائیں، وقت کا پہیہ کیسے گھمائیں۔ کا کوئی بات نہیں، پہلے پچھلی زندگی پہ معافی مانگ لو، مغفرت طلب کر لو، پھر تم متوبو الی، اب پلٹ کے آؤ، متوجہ ہو جاؤ، ست کے دل سے آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ پہلے گناہ کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے تھے، اب نیکیوں کی طرف بھاگ بھاگ کے آؤ۔ پہلے رات دن گناہ کرتے تھے، اب رات دن نیکیاں کرو۔ پہلے تم نے زندگی کو بالکل بیکار کیا ہوا تھا، اب کارآمد کر لو، بس یہ کام کرنا ہے تم نے، توبو الی، اللہ کی طرف آؤ۔ ایسے لگتا ہے کہ نیکیاں کرنے والا بھاگ کے اپنے رب کی طرف آ جاتا ہے، اس کی مرضی کو جاننے لگتا ہے، اس کی باتوں کو پہچانتا ہے، دے گا کیا اللہ تمہیں، یمتعکم متاعا حسنا، وہ لطف اندوز کر دے گا تمہیں زندگی کی راحتوں سے۔ آپ کہتے ہیں نیکیوں پہ آنے سے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے، کہا نہیں، ابھی شروع کی ہے، ابھی کچا پھل ہے، پکے گا پھر دیکھنا کتنا میٹھا ہوگا۔ کب تک دے گا فائدہ؟ علاج المسمہ، ایک مقرر میعاد تک، خاص عمر ہوگی، مدت ہوگی، اس تک دے گا۔ وَيُوتِ كُلَّذِي فَتْلٍ فَتْلَهُ، اور عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی زیادہ نیکی کا ثواب۔ لیکن وَإِن تَوَلَّوْا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم یوں ہی رو گردانی کرتے رہو، منہ پھیرتے رہو، تو میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹ کر تم کو جانا ہے۔ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ان آیات میں ایک تو استغفار کی رغبت دلائی گئی، پچھلی کمیوں کو پورا کرو، میک اپ کرو، اپنی خامیوں کو دور کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر دوسری بات اس میں خوشخبری دی گئی کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ توبہ استغفار کے 3 فائدے ہیں، مل لزم الاستغفار، نمبر 1، جو کوئی یعنی استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی میں سے اس کو نکالے گا۔ سوچیں ذرا، تنگیاں، رزق کی تنگیاں، دل کی تنگی، ڈپریشن، گھٹن، اور پتہ نہیں کیا کچھ تنگیاں۔ دوسرا، من کل ہم فرجا، اس کے ہر غم سے اس کو نجات دے دے گا۔ میرا لئے صرف یہی اللہ دے دے تو یہی بہت ہے آج کے دور کے لیے تو۔ اور تیسرا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا۔ سوچئے ذرا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک انسان کو دن رات کئی بار اللہ پکارتا ہے، آؤ میری طرف، پلٹ کے آؤ۔ پچھلے گناہوں کی معافی کا تعلق مغفرت سے ہے، اور توبہ کا تعلق آئندہ گناہوں کے نہ کرنے سے ہے۔ جو پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہو اور اگلی نیکیوں کے لیے فارم ہو، جمع ہوا ہو، پابند ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ورنہ زبان سے صرف توبہ توبہ کہتے رہنا اور کام وہی کرنا جو کر رہے تھے، وہ درست نہیں ہے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ متان حسنن الى اجل مسمی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک خاص میعاد. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری کرنے سے انسان ہر قسم کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، چہرے پر محرومی کا نشان پڑ جاتا ہے، غربت ناداری اس کے گھر کا راستہ دیکھ لیتی ہے. تو یہ درست نہیں ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد تمہاری زندگی اصل زندگی ہوگی، خوبصورت زندگی ہوگی، مان جاؤ تو اچھا. یہی دعوت مکہ والوں کو دی، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ پارے کی آخری آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے. الا انہم یسنون صدورہم، سنو وہ دوہرا کر رہے ہیں اپنے سینوں کو. کیوں؟ لیستخفوا منہ، تاکہ چھپا لیں اللہ سے اپنے دلوں کا بغض. سنو، الا حین یستغشون ثیابہم، سنتے ہو جس وقت وہ خوب اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے. یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے، دل کے بھید جانتا ہے. یہ آیت مختلف معنی آیت ہے، اس کی بہت ہی زیادہ دو مختلف تفسیریں کی گئیں. ایک میں آپ کو حدیث سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضاء حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی تقویٰ کے نام پہ اس طرح کی انہوں نے اپنے اوپر پابندی لی. اس لیے ایسے موقعوں پر وہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو کے اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے، تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا تھا اور ان کی چھپی ہوئی اور اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے. مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلوف نہیں ہونا چاہیے، اور افراد بھی صحیح نہیں کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو وہ پھر بھی چھپ نہیں سکتے. تو اس تکلف کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے. اب بالکل ہی اس سے مختلف، یعنی جو دیکھنے میں دونوں باتیں آپس میں ملتی بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں سے اٹھ کر جانے والے ان سرداروں کے بارے میں جو دین کی بات سننا نہیں چاہتے تھے اور تکبر کے مارے اپنی چادریں اوڑھ کے چلے جاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کلچر ایسے ہوتے ہیں اس میں مرد بھی اپنے اوپر ایک چادر لیتے ہیں، جیسے وہ بکل مارنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے. تو منافقین اور کچھ ایسے کافر تو وہاں لوگ جن کو اللہ کے نبی کی سے بغض تھا، مخالفت کرتے تھے، کوشش بڑی کرتے تھے چھپانے کی اپنے حسد بغض کو، لیکن کھل ہی جاتا ہے کسی جملے سے، کسی ٹون سے، کسی بات سے. تو ایسی بات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا. ہمارے لیے اس میں اپنے لیے عمل کی یہی بات ہے کہ نمبر ایک، اللہ کی ذات سے کوئی بچ نہیں چھپ نہیں سکتا، اور جو بھی ہم کرتے ہیں ظاہری طور پہ اپنے آپ کو چھپائیں یا دل میں کسی سے کوئی بات چھپائیں، اللہ کی ذات اس کو دیکھتے ہیں. لفظ جو یس نون ہے نا، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، سا نون یا اس کا روٹ ہے. سنی یون کہتے ہیں دوہرا کرنا، کسی چیز کو لپیٹنا اور تہ در تہ کرنا. سنا یسن سنی، عرب لوگ جب کپڑے کو تہ در تر لپیٹتے تو کہتے سن الصوب. اسی طرح کپڑے کی ایک تہ کو سنجو اسنان کہا جاتا ہے، یعنی دو میں سے ایک تہر، اور جب سنجن کے بعد ان لگتا ہے جیسے کہ یہاں آ رہا ہے آپ دیکھیں گے، تو اس کا معنی ہوتا ہے موڑنا اور پھیرنا، یعنی جب ایک بندہ اپنے رخ کو موڑنے لگتا ہے. اور بہت سارے اس کے مختلف اینگل ہیں ڈکشنری میں جو شاید آپ کے لیے زیادہ ہوں گے. یعنی ان آ جائے تو معنی ہو، سنی کے بعد ان آئے گا تو موڑنا اور پھیرنا معنی ہے، سنجن کے بعد الا آ جائے تو اس کا معنی کسی چیز کو لپیٹ دینا تاکہ وہ چھپ جائے. ٹھیک ہے، اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھیں تو پھر اس سے مراد یہ جو دوسری بات بتائی گئی ہے وہ زیادہ مناسب لگتی ہے کہ لوگ اللہ کے نبی کی محفلوں میں کس تصرم کا رویہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے اور کہیں ہمارے سینے بھی لپٹے ہوئے نہ رہ جائیں، صرف قرآن پڑھتے جائیں اور آگے پڑھتے جائیں، لیکن ہم اس سے وہ فائدہ نہ لے سکیں جو لینا چاہیے. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.